اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کی میزبان تحریم منیبہ، میری جانب سے السلام علیکم۔ پروگرام سفر ہدایت کی اس خصوصی سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہماری اس سیریز میں آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، پہلی ملاقات ہے آپ سے۔ اس پروگرام میں جو گفتگو ہوگی، آج اس گفتگو کا موضوع ہے حکمرانی، اور شریک گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ جانے مانے اسکالر، دانشور، تدریس سے ان کا بہت پرانا اور بہت گہرا تعلق ہے۔ میرے ساتھ موجود رہیں گے پروفیسر خالد ظہیر صاحب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں؟
الحمدللہ۔
پروفیسر صاحب، آج ہم کچھ بات کریں گے حکمرانی کے حوالے سے۔ من حیث القوم، جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، لوگوں سے ہم رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر خاص و عام کا کہنا یہ ہے کہ بیڈ گورننس، حکمرانی کے مسائل یا حکمرانوں سے شکایات بہت زیادہ نظر آتی ہیں ہم لوگوں کو۔ گورننس کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ اصل میں گورننس ہے کیا؟ اور پھر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلام کے مطابق گورننس کے ماڈیولز کیا ہیں؟ کیا ہے گورننس اسلام کی روح سے؟
دیکھیے، ایک تو گورننس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی ادارہ چلا رہے ہیں یا ملک کا نظام چلا رہے ہیں، تو اس میں آپ کچھ قوانین بناتے ہیں، کچھ اصول ضابطے طے کرتے ہیں، اور پھر ان قوانین کے مطابق اس ادارے کو چلانے کے لیے جو طریقہ کار آپ طے کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان آبجیکٹیوز کو حاصل کریں کہ جو آپ نے اس میں اچیو کرنے ہیں، تو اس نظام کو گورننس کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے آج کے دور میں جو مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں یہ دیکھا کہ عام طور پر بادشاہت تھی، خاندان کا ایک کسی علاقے کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا، اور ایک بادشاہ مرتا تھا تو پھر اس کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں بالکل ابتدائی دور میں، جو ہماری خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہمارا سنہرا دور تھا
بالکل۔
اس کے بعد جب کلونیل ماسٹرز گئے ہمارے یہاں سے اور دوبارہ ہمیں اپنے نظام کو چلانے کا موقع ملا، تو عام طور پر مسلمانوں کے ہاں اور خاص طور پر ہمارے پاکستان میں، ہم نے جمہوریت کو اپنے نظام کے طور پر اختیار کیا، جو میرے نزدیک اسلام نے جو امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، یہ اس کی اسپرٹ کے بالکل مطابق تھا۔ لیکن ہم نے چونکہ اس کا تجربہ بھی نہیں کیا تھا، ابھی ہم ان تجربات سے گزر رہے ہیں، تو چنانچہ ہمیں کچھ مشکلات آ رہی ہیں، خاصی مشکلات آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہر اس طرح کے عمل کے لرننگ پروسیس کا ایک حصہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دین نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ چاہے ہم ایک خاندان کے فرد ہوں، کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہوں، اجتماعیت میں کوئی بھی ہمارا رول ہو، اور بالخصوص اگر ہم حکمران ہوں، تو ہمیں ہر حال میں عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ ہمیں اگر کچھ امانتیں ملی ہوئی ہیں تو ہمیں ان کو ان کے اہل لوگوں میں دینا ہے، ادا کرنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے تحت اس دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس معاملے میں بھی لیٹس فیس اٹ، ہم کمزور ہیں، تو ہمیں ایک جانب دینی اور اخلاقی طور پر کمزوری کی وجہ سے کہ جو افراد میں ہیں، گورننس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگ حوصلہ نہیں کرتے کہ وہ اخلاق کی بنیاد پر وہ باتیں کریں کہ جس میں ان کو دنیا کا نقصان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن ہوں کہ جو بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ ان کو کرنے کا حوصلہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب یہ جو میں نے گزارش کی کہ ہم تجربات سے گزر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں کچھ وقت لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بالخصوص اس جمہوریت کو قدم قدم پر رکاوٹیں پیش آئیں،
مشکلات کا،
اب کچھ عرصے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، تو اس میں وقت لگے گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بے چین ہیں، ہماری بے چینی بجا ہے، اور ہم جہاں اپنے حکمرانوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ اخلاق اور ایمان کے معیار پر پورا اتریں، وہاں میرا خیال ہے کہ ہم کو بھی اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ٹھیک، تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی موڈیولز کی یا اسلام جس طرح کی حکمرانی یا حکومت کی یہ کہنے کے تعلیم دیتا ہے، اس میں مشورہ اور احسان اور امن یا جس کو آپ کہہ لیں کہ عدل کی بات ہوتی، یہ تمام چیزیں بنیادی ستون کے طور پہ لے سکتے ہیں۔
جی،
آج کے دور میں خالد صاحب ہم اس بات سے انحراف نہیں کر سکتے کہ ہر فرد کی زندگی پر ٹیکنالوجی کا بڑا اثر ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اثر انداز ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں موبائل فونز بھی ہیں، کمپیوٹرز بھی ہیں، یعنی آسانیاں ایک بہت بڑے نہج تک ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم موازنہ کرتے ہیں کہ 1400 برس پہلے یا کئی برسوں پہلے جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، ہم ان حکومتوں کے ماڈلز کے قریب قریب بھی نہیں پہنچ سکے، حالانکہ آج کے دور میں آسانیاں اس زمانے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، اگر ہم خلافت راشدہ کے دور کی بات کریں تو اس میں جو عظیم ہستیاں مسلمانوں کے حکمران بنے وہ اعلیٰ ترین اخلاقی سطح پر فائز تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے کہ وہ ہر وقت اس بات کے تصور سے ڈرتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اگر کوئی ان کے ہاتھوں سے زیادتی ہو گئی تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ احساس تھا کہ جس نے ان کو بہترین حکمران بنایا۔ ٹیکنالوجی، یہ ایڈوانسمنٹ، یہ تو اصل میں ٹولز ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس مثال کے طور پر ٹریول کرنے کے، سفر کے جو ذرائع تھے، وہ ظاہر ہے کہ جانوروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور اسی طرح سے جو دوسری چیزیں میسر تھیں اس پہ سفر کرتے تھے۔ آج ظاہر ہے کہ ہمارے سفر بہت آسان ہو گئے ہیں اور ہم بہت تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتے ہیں۔ اس کا تعلق ظاہر ہے کہ سہولت سے ہے، لیکن سہولت اگر ان لوگوں کے پاس ہوگی کہ جو کردار میں مضبوط ہیں تو وہ اس کو مثبت طریقے سے استعمال کریں گے، اور وہ لوگ کے جو اخلاق، کردار، ایمان میں کمزور ہیں، ظاہر ہے کہ یہی سہولتیں پھر منفی طریقے سے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ یعنی آپ کے پاس اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی حرکتوں کو جاننے کے لیے اگر آج وہ ذرائع میسر ہیں کہ جن سے آپ فیصلہ کر کے دور دراز کے علاقوں میں بھی جان سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اپنے فیصلوں کو وہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی پولیس کو، اپنی فوج کو وہاں بھیج سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس ٹولز ہیں، یہ آپ کے پاس ذرائع ہیں، لیکن ان ذرائع سے آپ نتیجہ کیا برآمد کرتے ہیں اس کا تعلق آپ کے اخلاق سے ہے، آپ کے کردار سے ہے، آپ کے نظام سے ہے کہ جس میں آپ نے چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے ہیں، جس میں اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اگر آپ کے نظام میں اس بات کا اہتمام ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ جواب دہ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے فیصلے بہتر ہوں گے، اس میں انصاف ہوگا۔ تو اب جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ دونوں پہلو ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہے۔ ایک جانب افراد کے اخلاق اور ایمان کو بہتر بنانا ہے، اور وہ صرف حکمرانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عوام الناس کے لیے بھی یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حکمران کہاں سے بنتے ہیں، ظاہر ہے ہم عوام الناس ہی ہوتے ہیں۔ کل ایک پولیٹیکل پارٹی تھی کہ جو حکمران تھی، تو آج جو حکمران ہے وہ کل اپوزیشن میں تھے اور ان پر تنقید کرتے تھے، آج اپوزیشن حاکم بنے ہیں تو ان کے اوپر کچھ اور تنقید کر رہے ہیں، کل کو اگر ان کو موقع ملے گا تو ان پر بھی تنقید ہوگی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ تنقید کرنے والے بھی اور وہ کہ جن پر تنقید کی جا رہی ہے وہ بھی اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ انہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اور ان کی جواب دہی اس بنیاد پر ہوگی کہ انہوں نے اپنے معاملات کیسے طے کیے، وہ سچے تھے، کھرے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے انصاف کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہماری ہمیشہ کی زندگی کا انحصار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ احساس جتنا زیادہ مضبوط بیدار ہوگا اتنے ہی زیادہ عام لوگ بھی اخلاق میں، کردار میں اچھے ہوں گے، اور اتنے ہی زیادہ حکمران بھی بہتر ہوں گے.
یعنی کہ اخلاق اور یہ جو احساس جواب دہی ہے جسے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں, جب تک یہ زندہ رہے گا تو حکمرانی کافی بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے آئے گی. ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ سے تمام چیزیں تو وسائل ہیں, ٹولز ہیں, جیسے کہ خالد صاحب نے کہا. جو بات یہاں پہ مدے کی ہے, جو میٹر کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی, جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ کسی حکمران میں کتنا ہے. گفتگو فی الحال جاری ہے, ایک مختصر سا وقفہ ہم شامل کریں گے, ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, پروگرام سفر ہدایت میں میں ہوں آپ کی میزبان تحریم منیبہ, اور گفتگو ہو رہی ہے حکمرانی کے حوالے سے. منحص القوم کیا ہم سوچتے ہیں آج کل کی حکمرانی کے حوالے سے, اسلام کس طرح کی حکمرانی کے بارے میں ہمیں تعلیم کرتا ہے. شریک گفتگو ہے پروفیسر خالد ظہیر صاحب. کچھ بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ٹیکنالوجی اور کس طرح سے اس کا استعمال بہتر گورننس کے لیے کیا جا سکتا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں تھا, علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس بات کو ایک جانب میں اپنے ذہن میں رکھوں اور پھر دوسری جانب یہ دیکھوں کہ مغرب سے استفادہ کیے بغیر, ان کی ایجادات کو دیکھے بغیر, یہاں تک کہ ان کا ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا نظام بھی اگر میں فالو کرنا چھوڑ دوں تو زندگی تھوڑی دشوار سی نظر آنے لگتی ہے. اس صورتحال میں جو مسلمان کی ایک خصوصی خاص ترکیب تھی جس کا تذکرہ علامہ اقبال نے کیا, وہ ترکیب کہاں گئی؟
دیکھیں, علامہ اقبال ایک بہت بڑے لیڈر تھے, مسلمانوں کے رہنما تھے, شاعر تھے. انہوں نے مغرب کی تہذیب کا بڑے غور سے مطالعہ کیا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے نوجوان مغربی تہذیب سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کہ اس کا خدشہ ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان کو بھی کھو بیٹھیں. اس وجہ سے انہوں نے ایک غیر معمولی مہم چلائی اپنی شاعری کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کے اندر وہ اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کریں کہ جو ان کے دین میں, ان کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی میں ان کے اندر پیدا ہو, راسخ ہو, اور وہ مغرب کی تہذیب کے بہاؤ میں کہیں بہہ کے نکل نہ جائیں. ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے اس میں بعض اوقات مبالغہ بھی ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کوشش کو جو لوگ سنتے ہیں, جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, وہ بھی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. علامہ اقبال کے بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم مغرب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ترک کر دیں, نظر انداز کر دیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مغرب میں جو اس وقت دین سے بیزاری ہے, اللہ پر ایمان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, رسالت کے بارے میں ان کے ہاں کوئی تصور سنجیدگی کا نہیں ہے, اے مسلمانوں تم ہوشیار رہو اور اس طرح کی ان کے ہاں کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمہارا ایک خاص تشخص ہے, تمہارا ایک خاص پس منظر ہے, تمہارا دین ہے, تمہارا ایمان ہے, اس پر اعتماد رکھو, اس پر فخر کرو, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ ہی کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اور اسی کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے اگر اہل مغرب نے کچھ اچھی باتوں کو دریافت کیا ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے تو اس کے سیکھنے میں کوئی رکاوٹ, کوئی حرج نہیں ہے. علامہ اقبال کے ان اشعار کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ہم اگر وہاں جمہوریت کے ضمن میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس کو اپنی دینی روایات اور اصولوں کی روشنی میں نہ اپنائیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے شعر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں دیانتدار بن کے رہیں گے, اللہ کے بندے بن کر رہیں گے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین دیا ہے, جو ہم کو طریقہ سکھایا ہے زندگی کا, اس کو ہم اختیار کریں گے اور اس پر ہمیں اطمینان اور فخر ہوگا. یہ ہمارا وہ تشخص ہے کہ جس کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان تمام نئی چیزوں کو ویلکم کریں گے کہ جو ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی زندگی کو بہتر طریقے سے اختیار کرنے میں معاون بنتی ہیں, بشرطے کہ وہ ہمارے ایمان اور اخلاق کو منفی طور پر متاثر نہ کریں. سو اصل میں جب کبھی بھی کسی بھی نئی چیز پر تنقید ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات حد اعتدال سے بات آگے بڑھ جاتی ہے اور لوگ بھی سمجھنے میں اس میں بعض اوقات غلطی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں بھی, شاعری کے بعض دوسرے جو ان کے پہلو ہیں ان میں بھی اس بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ ہمیں ایک اعتدال کے ساتھ مغرب میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں رویہ اختیار کرنا ہے, نہ اپنے دین کو چھوڑنا ہے اور نہ ترقی اور بہتری کے جو امکانات سامنے آ رہے ہیں ان کو اگنور کرنا ہے.
یعنی ہمارے دین کی بنیادیں جو بھی ہیں اگر ان کے منافی کوئی اچھی بات نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی تہذیب سے یا کہیں سے بھی آئے ہیں ان کی تقلید کرنا کوئی غلط بات نہیں.
ہمیں آپ کہیے کہ اس کو تقلید نہ کہیں, یعنی ہم ان سے سیکھیں گے, ان کو سکھائیں گے. دیکھیے ہمارے پاس ایک ایسا پیغام ہے کہ جو اگرچہ کہ ہم نے تو اس کو مان کر اختیار کر لیا ہے لیکن وہ ساری دنیا کے لیے, تمام دنیا والوں کے لیے. چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹنا نہیں ہے, ہمیں دنیا والوں سے نفرت نہیں کرنی بلکہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے اور ان کو ہمیں سکھانا بھی ہے. سو ہمیں انٹریکٹیو ہونا ہے, ان کے ساتھ ہمارا تعلق ایک مثبت تعلق ہونا ہے اور اس میں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے گا.
سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے گا. ہم بات کر رہے ہیں حکمرانی کی موجودہ دور کے حوالے سے بھی, اور اسلامی حکومت کس طرح کی قائم رہ چکی ہے جب انسان نے خلیفۃ اللہ بن کے, خلیفۃ الارض بن کے اللہ کے احکامات کے تحت حکومتیں قائم کی, تو ہم کچھ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ہم نے پڑھا, ہم نے جانا کہ خلفائے راشدین کی حکومتوں میں, پھر چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں, حضرت عمر فاروق ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, اپنی حکمرانی کے ادوار میں, اپنی حکومتوں میں اپنے لوگوں کے لیے بہت فکر مند رہا کرتے تھے, اور بالخصوص اگر کوئی وعدہ کرتے یا کوئی دعویٰ کرتے یا کچھ فرماتے تو اسے پورا بھی کرتے. آج کے دور میں جب ہم حکومتوں کو دیکھتے ہیں تو بس وعدے ہیں اور وعدے ہی ہیں, اور حکومت کا یہ کہہ لیجئے کہ آلٹرنیٹ نام جو ہے وہ وعدے ہی بن کے رہ گیا ہے. کیوں ایسا ہے کہ حکومتیں اپنے وعدے پورے نہیں کر پاتے؟
جی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اصل میں انسان چاہے انفرادی زندگی میں, چاہے اداروں میں, چاہے خاندانوں میں کوئی رول ادا کرتا ہے, اور چاہے حکمران کے طور پر کرتا ہے, اصل میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کے اس رول کے ادا کرنے میں, اس کے عمل میں, وہ اس کا کردار ہے اور اس کردار کے پیچھے اس کا ایمان ہے. جن عظیم ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا وہ اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کا کردار مضبوط تھا. چنانچہ جب ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو ان کا وہ کردار نکھر کر سامنے آیا, اور اس نے ایسی ایسی مثالیں انسانیت کے سامنے پیش کی کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں فخر کے ساتھ, اور ہم خیال کرتے ہیں کہ کیا انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ایک بڑی وسیع و عریض علاقے پر محیط حکومت کے حکمران ہوں اور بس سادہ دو وقت کی روٹی بھی بمشکل کھاتے ہوں اور زمین پر سوتے ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ جو ان کے حکومت حکمرانی میں دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ہاں احساس سے جواب دہی تھا کہ ان کو جو اس رویے پر مائل کرتا تھا. آج وہ احساس کم ہو گیا ہے, لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں حکمرانوں میں بھی اور ان میں بھی کہ جو حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں, ہماری بھی زبان بے دھڑک باتیں کرتی ہے.
بالکل
اس بات کا احساس کیے بغیر کہ اگر ہم تنقید کر رہے ہیں تو ہم پر بھی تنقید ہو سکتی ہے. اصل میں اس زمانے میں بھی تنقید ہوتی تھی لیکن اس زمانے کی تنقید تھی خیر خواہی پر مبنی.
بالکل
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ, یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ سے پوچھا کہ کس کے لیے خیر خواہی, تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے. آج صورتحال یہ ہے کہ حکمران بھی معلوم ہوتا ہے کہ احساس ذمہ داری سے عاری ہیں, اور حکمرانوں پر جو تنقید کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جب تنقید کریں تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کریں, خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ کریں, اور جہاں ہم دوسرے پر انگلی اٹھائیں وہاں ہم اپنے کردار کو بھی دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے پیغام کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں سمجھ کر, اور ہم اپنے اندر آخرت کی جواب دہی کے احساس کو مضبوط کریں اور ان عظیم بزرگوں کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا اور انشاءاللہ یہ گلے شکوے جو آج ہو رہے ہیں یہ دھیرے دھیرے کم ہوں گے اور ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے
انشاءاللہ. لب لباب میری بات کا اور میرے سوال کا یہ نکلا کہ تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح کی جانب اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یقیناً معاملات بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے. گفتگو ابھی جاری ہے، ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، سفر ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو ہو رہی ہے حکمرانی کے حوالے سے، شریک گفتگو ہیں پروفیسر خالد زہی صاحب. کچھ بات ہو رہی تھی حکمرانی کے حوالے سے کچھ اس طرح سے کہ خلافت راشدہ کا جب زمانہ ہے، تمام خلفائے راشدین بہت احتیاط کے ساتھ تمام لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کو جواب دینا ہے. خالد صاحب، ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آتی ہے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط کا درجہ دیا اور ایک تو اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا اور اس میں امت وسط کا درجہ مسلمانوں کو دیا، بڑے بڑے اعزازات سے نوازا، ہمارے یہاں سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب کیا، بڑے بڑے اچھے اچھے ادوار، سنہری ادوار ہم نے دیکھے. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ لاکھوں مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت بھی ہوا کرتی تھی اور ان لاکھوں مربع میل کی حکومت میں ایک اتحاد دیکھنے میں آتا تھا، گو کہ بہت دور دور تھے، نہ موبائل فونس تھے، نہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکشنز تھے، کنیکٹیویٹی کے جو ذرائع تھے وہ بالکل نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایک اتحاد تھا، لوگ متحد تھے. آج ہماری قوم کا یہ کہہ لیجئے، ہمارے ملک کا یہ معاملہ کہہ دیجئے کہ اتحاد کیوں تھوڑا سا غائب سا نظر آتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ بہت غائب نظر آتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، آپ مسلمانوں میں اتحاد کی کمی کا جو ذکر کر رہی ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ ہم اب 50 سے زیادہ ممالک میں بٹے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ہم کٹے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، مسلمان اس سے بھی زیادہ ممالک میں منقسم ہو سکتے ہیں. یہ تو ہماری اپنی پسند ہے، کچھ حالات تاریخ کے معاملات ہیں کہ جس کے نتیجے میں صورتحال یہاں تک پہنچی ہے. جو اصل تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دینی مذہبی طور پر ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات کا بہت سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے اور جو بھی نتائج سامنے آئیں ان پر بڑے خلوص کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی طرف سوچنا چاہیے کہ ہم اقدام کریں. ایک تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ ہدایت ہے مسلمانوں کو کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں سارے کے سارے، تو وہ متحد ہوں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تم سارے کے سارے اور تفرقے میں مت پڑو. ظاہر ہے کہ اگر ہم اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو لازماً تفرقے میں پڑیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرما دی ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو ہم مسلمان جو ہیں وہ کس چیز پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنی دینی تعلیم تربیت کہاں سے پاتے ہیں، ہم قرآن مجید کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہم اگر پڑھتے ہیں تو محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو شاید ان لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے.
بالکل،
ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے نہیں کھولتے، ہم اس کے ذریعے سے انسپریشن حاصل نہیں کرتے. ہم میں سے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگر ہم بحیثیت امت کٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، تو اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ مساجد بالعموم، اللہ کے گھر، وہ کسی ایک فرقے کے ہیں یا کسی دوسرے فرقے کے؟
بالکل.
یعنی ایک مسلمان مملکت میں مساجد مسلمانوں کی ہوتی ہے، وہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حکمرانوں پر تنقید کر رہے ہیں اور بجا طور پر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تنقید ان پر اس بات پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس سنت کو جاری نہیں رکھا کہ یہ مسجدیں، یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری تھی۔ مسلمان حکمران کو چاہیے تھا کہ وہ جمعے کا اہتمام کرتے، وہ خود امامت کراتے، وہ اپنے نمائندوں کو کہتے کہ وہ جائیں اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے لیے جمعے کی نماز کا اہتمام کریں۔
کیا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری؟
یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کا حق ہے، یہ حکومت اس بات پر پابند ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عالم جمعہ پڑھائے گا جبکہ حکمران موجود ہوگا۔ جمعے کی نماز حکمران کا حق ہے، یہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس میں کتنی حکمت ہے، جمعے کی نماز کے لیے مسلمان نہا دھو کے اہتمام کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں وہ خطبہ سنتا ہے۔ اگر وہ خطبہ مسلمان حکمران کی طرف سے ڈیلیور ہوگا، اس کا ایک ہی میسج ہوگا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نصیحت کی جائے گی، مسلمان متحد ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک فرقے کی مسجد کے لیے ایک امام ہے کہ جو خطبہ دے رہے ہیں اور کسی دوسری مسجد میں دوسرے امام خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد میں جب لوگ موجود ہوتے ہیں تو انسان پھر جب تقریر کرتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ سارا جوش اور جذبہ اپنے اپنے فرقوں کی، اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحاد میں جو کمی آئی ہے وہ در حقیقت اس خاص وجہ سے بھی آئی ہے۔ ایک، ہم نے قرآن مجید کو اصل مشعل راہ، انسپریشن کی سورس، گائیڈنس کی سورس کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس کی اصلاح کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ سے آپ انشاءاللہ ہم متحد ہو جائیں گے۔ متحد ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ ہر ہر معاملے میں متفق ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موٹی موٹی باتوں پر متحد ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں مثبت جذبات رکھتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم ایک امت ہیں اور ایک امت کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان قرآن مجید کو اپنی اصل سورس آف انسپریشن اور گائیڈنس نہ بنائیں، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان حکمران اس بات کا اہتمام نہ کریں کہ جتنی بھی مساجد ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جمعے کی نماز بالخصوص وہی پڑھائیں گے یا ان کے نمائندے پڑھائیں گے۔
باہمی اتحاد کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کی کتاب سے، قرآن پاک سے، اور اللہ کے گھر، یعنی جو صحیح معنوں میں مسجد اللہ کا گھر ہے، ان سے جب تک ہم اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے ہماری قوم میں اتحاد نظر نہیں آ سکتا۔ ایک وقفہ شامل کریں گے، واپس آئیں گے اور پھر گفتگو کے اختتامی مراحل میں۔ سفر ہدایت کے آج ہمارے اس پہلے پروگرام میں ہمارا موضوع رہا گفتگو کا حکمرانی کے حوالے سے۔ شریک گفتگو پروفیسر خالد ظہیر صاحب، گفتگو کا اختتامی مرحلہ شروع ہو چکا ہے لیکن سوالات ابھی بھی بے شمار ہیں۔ ایک سوال بڑی دیر سے میرے ذہن میں تھا اور میں نے سوچا کہ کیا یہ بیڈ گورننس یا حکمرانی کے ہی زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ ایسے ڈاکیومینٹس ریلیز کیے گئے یا لیک کیے گئے آپ کہہ لیجیے، کہ جس میں ہمارے نہیں دنیا کے بے شمار ممالک کے حکمرانوں کی کرپشن کا اچھا خاصا تفصیلا اس میں ہم کو پروف ملا۔ جو یہ کہہ لیجیے کہ کافر ہیں یا مشرک ہیں یا ایسے ممالک یا ایسے عقائد کو مانتے ہیں کہ جن سے ہم اتفاق نہیں رکھتے، انہوں نے اس بات پہ شرمندگی یا جو بھی ولل کیسے جذبات تھے اس کا اظہار کرتے ہوئے استعفے دے دیے، اپنی پوزیشنز کو چھوڑ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو حکمران ہیں وہ ایک اسلامی جمہوریہ کے حکمران ہیں جہاں پر عدل انصاف، جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، عدل انصاف کی تلقین کی جاتی ہے، سچ کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ وہاں کے حکمران بڑا ہی الگ طریقے کا رویہ ہے ان کا، اور وہ اس بات کو جھٹلاتے ہیں اور کوئی خاص رد عمل ان کی جانب سے نہیں آتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ بھی بیڈ گورننس ہے، اور آپ اس طرح کے رویے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مرا تو میری ذمہ داری ہے، اتنا خیال رکھتے تھے وہ, اور آج کے دور میں ایک لال رنگ کی دوائی نہیں ملتی کسی غریب کے بچے کو, اور ہمارے حکمران کوئی دل کا علاج کرنے کے لیے لندن جا پہنچتا ہے, کوئی دانت اور کان ٹھیک کرانے کے لیے کسی اور ملک چلا جاتا ہے. یہ کیا بیڈ گورننس یا برے حکمرانی یا برے حکمرانوں کی نشانی ہے یا نہیں ہے, کیا کہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی دوسری بات ہے یہ زیادہ اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات کسی مسلمان حکمران کو کسی صورت بھی زیب نہیں دیتی کہ جبکہ عام آدمی کے علاج کی سہولتیں بہت ہی افسوسناک ہیں, وہ خود اپنے بہترین علاج کے لیے دنیا کے بہترین ہسپتالوں کا انتخاب کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی باتوں پر ضرور تنقید کرنی چاہیے, اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ تنقید اصلاح کے لیے ہونی چاہیے, اور یہ بتا دینا چاہیے اپنے حکمرانوں کو کہ ان کا یہ رویہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. عوام الناس کو ہی کہنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ ہمارے اسلاف کی روایات سے متضاد ہے, اور ہم اپنے حکمرانوں کے انتخاب میں ایسے لوگوں کو ترجیح نہ دیں کہ جو عوام الناس اور اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ میں اتنا نمایاں فرق اختیار کرتے ہیں. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے, دیکھیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ چل رہا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ اس وقت جو ایک ٹینشن ہے اور ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں کہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اس میں وقت لگے گا. یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ جو لیکس ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو انفارمیشن سامنے آئی ہے اس میں ہمارے حکمران اس کا کیا جواب دے رہے ہیں, اس کے بارے میں صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم ایک جانب حکمرانوں پر اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس ساری انفارمیشن کی براہ راست زد میں آ رہے ہیں, ہم ان سے تقاضا کریں کہ وہ اس کا تسلی بخش جواب دیں اور اپنے آپ کو جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا کریں. وہاں دوسری جانب ہمیں ان لوگوں سے بھی درخواست کرنی چاہیے کہ جو شاید اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں کہ اب ان کو موقع ملے گا اور اب ان کو اپنے کچھ جوہر دکھانے کے لیے اپرچونٹیز حاصل ہوں گی, ان سے بھی کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنی روایات کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اچھی مثال قائم کرنی ہے, ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. کوئی ایسی تحقیقی تفتیشی کمیٹی ہونی چاہیے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو اگر خدا نخواستہ آئندہ بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں بھی ہم اسی طریقے کو اختیار کریں. سو یقیناً یہ ایک تشویشناک مسئلہ ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس میں فیصلہ بالآخر حق ہی کے طرف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے اس کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اس میں جب پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے تو حکمران پھر اس کے آگے بہت زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے.
آئس لینڈ کی مثال دیکھیں,
اگر ان کا موقف کمزور ہے,
ٹھیک ہے,
فرض کیجئے کہ وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر اگلا الیکشن بھی ہے, وہ فیصلہ کر لے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس نظام کو موقع دینا چاہیے, اور ہمیں موجودہ حکمرانوں کو یہ چانس دینا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کریں اور اس بات کو طے کریں کہ اگر یہ بات اتنی نمایاں ہو چکی ہے تو وہ گریسفلی اپنے آپ کو الگ کر لیں حکمرانی سے, اور جو بھی ہمارے نظام میں اس کا متبادل ہے اس کی طرف آگے بڑھیں.
جزاک اللہ خالد صاحب, بہت شکریہ. آج کے ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کا موضوع ہمارا تھا حکمرانی. پروگرام کے آخر میں میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ تنقید برائے اصلاح یقیناً ہونی چاہیے, بارہا ہونی چاہیے, لیکن آخر کو اقوام پہ ویسے ہی حکمران مسلط ہوتے ہیں جیسے کہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ہوتی ہیں. تو جہاں پر ہم اپنے حکمرانوں میں اخلاق کا ایک درجہ دیتے ہیں, احساس سے جواب دہی بھی دیکھنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں مجھ پر اور آپ پر بھی بحیثیت قوم, بحیثیت عوام لاگو ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بہتر حکمران اور بہتر قوم کے روپ میں ہم کو اور آگے جانے کی توفیق اور طاقت دے. فی الحال اپنی میزبان تحریم منیبہ کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.